من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
مؤمنین کے لیے امتحان الہی، جس کا مقصد انہیں ان کے کمال تک پہنچانا ہے، اس سعادت ابدی تک رسائی دینا ہے کہ جس کے لیے رب نے انسانیت کو خلق فرمایا. اس حوالے سے کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ خدائی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے جس چیز کی بنیادی طور پر ہمیں ضرورت ہے، وہ صحیح جہت ہے، صحیح ڈائریکشن ہے، پراپر ایٹیٹیوڈ. اور اس حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ زندگی میں جو لوگ علم و معرفت کا انتخاب کرتے ہیں حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے، لیکن نالج کو ایکوائر کرنا بہت سارے لوگ بہت مختلف قسم کے نظریات سے کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو نقطہ آپ کے سامنے رکھا وہ یہ کہ علم و معرفت کو آپ اپنی زندگی کی راہ کے لیے منتخب کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ زندگی میں حق اور باطل کے سمجھنے کو اہمیت دیتے ہیں. اس لیے، نہ کہ اس لیے کہ میں عالم بنوں یا میں نالج ایکوائر کروں اور اس کے ذریعے سے میں لوگوں پر اپنی برتری ثابت کروں یا اپنے آپ کو بڑا بناؤں. یہ پہلی بات کہ حق اور باطل کی بنیاد پر علم و معرفت کی راہ پر چلنے والے افراد سب سے زیادہ اچھی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ امتحان الہی کا مثبت جواب دے سکیں. دوسری جس چیز کی طرف ہم نے آپ کو متوجہ کرایا جتنا وقت ہمارے پاس میسر تھا، اس میں کہ جو کچھ آپ سرمایہ اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں زندگی میں، اس سرمائے کو بطور کوثر حاصل کیجئے، نہ کہ بطور تکاثر. یعنی گنتی نہ گنے چیزوں کی، کاؤنٹنگ کر کر کے اپنی دولت کا حساب نہ لگائیں، بلکہ جو کچھ بھی خدا کی بارگاہ سے سرمایہ طلب کریں وہ بطور نورانیت طلب کریں. اور اس کے لیے ہم نے کئی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جس میں سب سے واضح مثال علم اور مال کا فرق ہے. اور اس حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام کے جملے ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. کل ہم نے جس بات پر زور دیا وہ یہ کہ ہم عام طور سے اس جگہ تک پہنچ کر کہ میں نے ایمان اور تقویٰ کو حاصل کر لیا، میں علم و معرفت کے کسی درجے تک پہنچ گیا، اس جگہ پر پہنچنے کے بعد میں مطمئن ہو جاتا ہوں کہ میرا کام اور میرا فریضہ حیات مکمل ہو گیا اور اب میں ایک بہترین اجر کے اور ایک بہترین ریوارڈ کے انتظار میں ہوں جب بھی میں خدا کی بارگاہ میں پہنچوں گا۔ لیکن قرآن کریم کے بیانات اور اس کی تائید میں معصوم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے اقوال ایک دوسرے پہلو کی طرف ہم کو متوجہ کراتے ہیں، اور وہ پہلو ہے کہ انسان سے انسانیت کا سفر۔ یعنی اگر میں اپنے آپ کو فقط ایک، جیسے امام علی علیہ السلام نے بھی کبھی آپ کو ایک جملہ ہے کہ کیا تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا جسم خیال کرتا ہے، تو میں میری خودی اگر صرف اس جسم کے اندر محدود ہے تو میں جتنا بھی ایمان اور تقویٰ حاصل کر لوں کمال سعادت انسانی تک نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ میں اجتماع انسانی میں بھی اپنا ایک کردار ادا کروں۔ اس کے حوالے سے کل ہم نے آپ کے سامنے دو تین باتیں رکھی تھی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 1، میں اس کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ مطالب بہت زیادہ اہم ہیں اور عام طور سے ہمارے سامنے اس پر توجہ اور زور نہیں دیا جاتا، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھیں تو اس میں اجتماعیت کا عنصر انفرادیت سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی خدا جمع مؤمنین کو، انسانیت کو، الناس کو، صاحبان تقویٰ کو جو جمع میں زیادہ مخاطب کرتا ہے، ایک فرد کو نہیں مخاطب کرتا، بہت کم ہے، خالی ایک انسان سے بات ہو رہی ہے۔ تو سورہ انفال کی پہلی آیت، اتقوا اللہ واصلحوا بین ذات بینکم، کہ جب تم تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ پرہیزگار ہو گیا ہوں، بلکہ تقویٰ اختیار کرنے کا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپس میں اپنے معاملات کی اصلاح کرو۔ اگر تم متقی ہو تو متقین کے باہمی معاملات کبھی بھی تفرقے اور انتشار پر مبنی نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پرابلم تمہارے درمیان ایگزسٹ کرتی ہے اس کی اصلاح کرو۔ اسی طریقے سے سورہ فصلت میں یہ دوسرا انتہائی اہم نقطہ ہے معاشرے میں حرکت کرنے کا، اور یہ جملہ فقط سورہ فصلت میں نہیں ہے بلکہ سورہ مؤمنون کی بھی تقریباً آیت 100 پہ یہی جملہ ہے، ادفع باللتی یا احسن، اور سورۃ المؤمنون کی آیت میں ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ معاشرے میں ہمیں اس طریقے سے رہنا ہے کہ برائی کو ہمیشہ اچھائی کے ذریعے سے دور کرنا ہے، تاریکی کی جگہ پر ہمیشہ روشنی کو لا کے رکھنا ہے، گندگی کی جگہ پر ہمیشہ خوشبو کو حاضر کرنا ہے۔ یہ معاشرتی زندگی گزارنے کا اہم ترین اصول ہے جو قرآن نے ہم کو دیا ہے، انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی۔ اور اس کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ اس سیرت کو اختیار کرنے کے بعد گرم جوش دوست بن جائیں گے۔ لیکن پھر وہی بات کہ ہم اکثر جو ہم سے سوال ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر پاتے، کیوں نہیں کر پاتے، وہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنی بنیادوں پہ محنت نہیں کریں گے، جو بنیادی چیزیں میں نے صفات آپ کے سامنے بیان کی تھی، جہاد اور صبر، جب تک صبر کی کوالٹی، ذرا آگے تشریف لے گیا، صبر کی کوالٹی، صبر انسان کے اندر ہو، علم و معرفت کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرے۔ یہاں ایک چیز مجھے یاد آئی، اس کو بیچ میں ذکر کرتے چلیں، کہ ہم نے آپ کی خدمت میں بہت زیادہ اس چیز پر زور دیا کہ علم جب تک غیب پر ایمان اور خشیت قلبی میں نہیں ڈھل جاتا اس وقت تک علم کے نور ہونے کی امید نہیں رکھنا چاہیے. جو علم ہم اپنی معلومات کے ذریعے سے جمع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، کتابوں سے دوسرے انسانوں کے تجربات کا نچوڑ حاصل کرنا، یہ طریقے نا علم حاصل کرنے کا، ان طریقوں سے علم حاصل کرنے کا نتیجہ اگر یہ نہیں برآمد ہوتا کہ غیبی حقیقتوں پر انسان کا ایمان مضبوط ہو اور انسان کا دل خدا کی عظمت کے آگے جھکے، کبھی بھی آپ کے معلومات کا ذخیرہ نور علم نہیں بنے گا. میں ایک چھوٹا سا اسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث امام عسکری علیہ السلام کی، جو تفسیر ہے جو گیارہویں امام سے منسوب ہے، اس میں یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں امام علیہ السلام یہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی ایک دفعہ گزر رہے تھے مدینہ کی گلیوں سے، کچھ یہودی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سلمان کو جاتے ہوئے دیکھا، کہا اے سلمان آؤ ہمارے اس پاس کچھ وقت بیٹھو. جناب سلمان علیہ الرحمہ اس نیت سے کہ شاید میرے بیٹھنے کی وجہ سے ان کی کچھ ہدایت ہو جائے، یہ لفظ میں نے خاص طور سے عرض کیا کہ جب بھی آپ کسی کی صحبت اختیار کریں تو اس نیت سے اختیار کریں کہ میری وجہ سے میرے دوست کی ہدایت میں اضافہ ہو یا اس کی وجہ سے میرے علم و ہدایت میں اضافہ ہو. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر مسنگ ہیں، اسی وجہ سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. جس طرف میں بار بار آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، ہم سب بیٹھ کے با جماعت وقت برباد کریں. اور ایک چیز میں کافی زور دے کے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ہمارے ہر عمل کا نتیجہ یا نورانیت ہے یا تاریکی ہے، نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی. اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یا دماغ میں یا اپنے ہاتھ پیروں سے، ہر ہماری ذہنی فکری حرکت یا جسم و اعضا کی حرکت یا پلس کریٹ کرتی ہے یا مائنس، زیرو والی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی کوئی خاص بات نہیں کی، بس ایک گھنٹہ بیٹھ کے گپ شپ میں ہی وقت صرف کیا ہے. اب جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے، یا اس کے نتیجے میں آپ ایک درجہ اوپر چلے جائیں گے یا نیچے آ جائیں گے. ہر عمل انسان کو یا بلند کرتا ہے یا نیچے لے جاتا ہے. تو جناب سلمان اس نیت سے کہ میں ان یہودیوں کے ساتھ وقت گزاروں کہ شاید میرے ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ان کی ہدایت میں اضافہ ہو، انہوں نے کہا ہے سلمان تم اپنے پیغمبر کے پاس بہت وقت گزارتے ہو، کیا سنا تم نے؟ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نے یہ بات کہی کہ خدا فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں محمد و آل محمد سے زیادہ کوئی وسیلہ محبوب نہیں ہے، تو اے میرے بندوں جو حاجت مند ہو، سوالی ہو، میرے پاس رسول اور آل رسول کے وسیلے سے آؤ تاکہ میں تمہاری حاجتوں کو بڑھ لاؤں. وہ یہودی کہتے ہیں کہ اے سلمان تمہیں تو بہترین نسخہ مل گیا، پھر تو تم اپنے رسول اور ان کے اہل بیت کا واسطہ دو اور مدینے کے سب سے دولت مند شخص بن جاؤ. ہر شخص، جو میں نے کل آپ سے بات کی تھی نا، ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے. یہودیوں کو سوائے دولت کے جمع کرنے کے اور کوئی دوسرا ان کو فضیلت نظر نہیں آتی. جناب سلمان نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے نبی سے سوال کیا ہے اس واسطے سے، لیکن وہ چیز مانگی ہے جو دنیا کی تمام بادشاہتوں سے افضل ہے. وہ پوچھتے ہیں کیا چیز مانگی؟ کہا لسان ذاکر، وہ زبان جو ذکر خدا میں مشغول رہے، قلب شاکر، وہ قلب جو شکر خدا ادا کرتا رہے، کبھی نعمات کے ذکر سے غافل نہ ہو، ذہن متفکر، دماغ وہ جو آیات الہیہ میں غور و فکر کرتا رہے، اور ایسا نفس جو بلا اور شدت میں صابر رہے. اس کے بعد کا واقعہ طولانی میں چھوڑ دیتا ہوں، اس سے ہمارا مقصد یہ انسان کا رستہ ہے جسے ہمیں اپنانا ہے. لیکن پرابلم ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے. کس بات کو ریئلائز نہیں کرتے؟ کہ ہم اپنی زندگی میں صبح سے شام تک اپنے آپ کو کتنے زہر کے انجیکشن لگاتے ہیں. خراب نظر کے ذریعے سے، یہ جملہ، یہ بھی آغا بہجت بہت زیادہ نے، کچھ جملے ایسے ہیں جو آغا بہجت بہت زیادہ استعمال کرتے تھے حدیث کے، حرام نظر شیطان کا چلایا ہوا تیر ہے، نگاہ ہے حرام شیطان کا چلایا ہوا تیر ہے. یعنی کیونکہ آغا بہجت کے جو بھی اصول ہیں اس میں جو اہم ترین اصول جس جو انہوں نے بیان کیا ہے خدا کے رستے پر آگے بڑھنے کے لیے، وہ حرام سے بچنا ہے. اور اس کی حکمت یہ ہے کہ نور الہی انسان کے قلب میں آلریڈی موجود ہے. حرام وہ زہر ہے، حرام وہ نجاست ہے جو ہمارے وجود میں موجود پاکیزگی کو خراب کر دیتی ہے. ہمیں خدا نے اس قدر آسان رستہ بنا کے دیا ہے، ہم سے صرف اتنا چاہا ہے کہ جو دولت میں نے تم کو دی ہے صرف اس کی حفاظت کرنا سیکھ لو، وہ خود اپنے آپ کو ظاہر کرے گی. میں نے تم کو جو کچھ دیا ہے، اور اسی چیز کو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء انبیاء علیہ السلام کس لیے ہیں؟ اب یہاں سے میں آج کی اپنی گفتگو سے کنیکٹ ہونا چاہتا ہوں. انبیاء علیہ السلام اس لیے زندگی میں تشریف لائے ہیں تاکہ انسان جو دولت کے خزانے اپنے نفوس میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہیں نکال کر دکھائیں، اس کا طریقہ استعمال ان کو سکھائیں. ہم میں سے ہر شخص بیش بہا اور انتہائی قیمتی دولت کا مالک ہے، لیکن ہمیں خود نہیں پتا، یا تو یہی نہیں پتا کہ وہ دولت کیا ہے اور کہاں ہے، یا اگر اس کا احساس اور ادراک رکھتے ہیں تو یہ نہیں پتا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ طریقہ انبیاء سکھاتے ہیں. اور یہاں سے میں آج کی گفتگو سے متصل ہوتا ہوں اس یاد دہانی کے ساتھ کہ کوئی شخص ذاتی طور پر مومن اور متقی ہو کر یہ اطمینان نہ کر لے کہ میں نے اپنی منزل کو پا لیا ہے. سورہ بلد کو یاد رکھیے گا، بہت اہم سورہ ہے، جس میں خدا نے، یعنی اگر آپ سورہ واقعہ کی آیتوں کو یاد کریں کہ جس میں خدا انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے بیسیکلی، اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ، اور پھر اصحاب میمنہ کے دو قسمیں بیان کرتا ہے، سابقون السابقون اور اصحاب یمین. اصحاب میمنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو قیامت میں خدا کی بارگاہ میں حالت امن میں ہوں گے، جن کے لیے برزخ میں، قبر میں، قیامت میں کوئی پریشانی ایگزسٹ نہیں کرے گی، امن ان کے لیے. سورہ بلد میں اس بات کے ذکر کرنے کے بعد کہ وہ جو گردنوں کو چھڑاتے ہیں، وہ جو بھوک والے دن قرابت دار یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں اور خاک میں رلتے یتیم کو کی ضروریات پوری کرتے ہیں، وہ ہیں اصحاب میمنہ. اصحاب میمنہ فقط زبان سے، عقیدے سے ایمان کا اظہار کر کے نہیں بنتا ہے. سورہ بلد اور سورہ واقعہ کو ملا کے یاد رکھیے گا، اصحاب میمنہ جو امن میں ہے قیامت کے دن، اس کے مقابلے میں اصحاب مشأمہ جو شوم اور بدبختی کا شکار ہے. سورہ بلد میں جب پروردگار نے فک و رقبتن کی بات کی، اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما و مقربۃ او مسکینا و متربا، اس کے بعد کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی مومن ہیں، تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمہ، یہ وہ ہیں جو خود صابر بھی ہیں اور دوسروں کو صبر کرنا سکھاتے بھی ہیں. و تواصوا بالمرحمہ، اولئک اصحاب المیمنہ. اس مرحلے سے، اس عقبہ سے، اس دشوار گزار رستے سے گزرنے کے بعد حالت امن آتی ہے کہ میں فقط اپنے لیے طلبگار کوثر نہ ہوں، میں اجتماع کے لیے بھی نورانیت کوثر، کوثر یعنی کہ وہ چیز جو خیر کثیر ایجاد کرے، میں خود بابرکت ہو جاؤں، باقی سب کو نحوست میں چھوڑ دوں، یہ انسانیت نہیں ہے. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ اپروچ ہے. اور اگر آپ خود اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان رستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، اول تو یہ کہ ہم پر وہ بلا آتی ہی نہیں جو آئی، ویسی بلا آتی نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں ہی عرض کر دیا تھا آپ کی خدمت میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا طاقت فرسا آزمائش ڈالتا ہی نہیں ہے اپنی طرف سے، کمر شکن مصیبت ہمیشہ اپنی بدعملی سے آتی ہے. تو آتی ہی نہیں، اور اگر آتی تو ہم کس قدر بہتر حالت میں ہوتے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. کہ اگر ہمارے اندر علم و دانش نے جڑ پکڑی ہوئی ہوتی، معرفت کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ رہے ہوتے اور نورانیت رضا الہی کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے. بہرحال ایک صلوات محمد علیہ وسلم. اب آگے چلتے ہوئے آخری منزل کے امتحان الہی، کوئی نہیں بچ سکتا، کسی کو مفر نہیں ہے. امتحان الہی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہماری اپروچ وہ ہم نے بیان کر دی. اب آخری مرحلہ یہ کہ جو جواب ہم دیں گے بلا اور فتنے کے امتحان کا، اسے خدا کس معیار پر جانچے گا. کیونکہ اصل معلم بھی خدا ہے، ممتحن بھی خدا ہے، کہ ہم جو کچھ بھی اپنا جواب روانہ کریں گے خدا کی طرف امتحان زندگی کا، اس کا خدا کی طرف سے مارکنگ کے بعد ایک جواب آنا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے درجہ کا تعین ہونا ہے. وہ کون سا معیار ہے، وہ کون سا اسٹینڈرڈ ہے خدا کے پاس، وہ کون سی ٹیمپلیٹ ہے جس پر رکھ کے وہ ہمارے جواب کو جانچے گا. جواب آپ سب کو پتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ ہم بہت سارے الفاظ جانتے ہیں لیکن اس کے حقیقی مطلب کو نہیں سمجھ پاتے اکثر اوقات. وہ دو چیزیں ہیں بنیادی طور سے. خدا کے نزدیک انسانوں کو، اس بات کو بہت غور سے سمجھیے گا، انسانوں کو جانچنے کا معیار پہلا امامت و ولایت ہے، دوسرا توحید عملی ہے. تو یہاں سے وہ غلط فہمی پہلی فرصت میں دور ہو جائے کہ امامت کوئی ایسی چیز ہے یا ولایت کوئی ایسی چیز ہے جو صرف شیعوں کے پاس ہوتی ہے، پورے انسانوں کے لیے. ابھی اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ہم جو کچھ مطلب سمجھ رہے ہوتے ہیں امامت اور ولایت کے حوالے سے، وہاں پر گڑبڑ کو ہمیں دور کرنا ہے. دو معیار ہیں جس پر خدا جانچے گا جو کچھ بھی ہم بھیجتے ہیں. پہلا معیار امامت و ولایت، دوسرا معیار توحید نظری نہیں، توحید عملی. یعنی تم توحید کو کتنا سمجھتے ہو اور توحید خدا پر کتنے دلائل دے سکتے ہو، اس کی حیثیت نہیں ہے. جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ہی سورہ عنکبوت کی آیت کے ذریعے سے جس بات کو واضح کر دیا تھا کہ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ فَضَقُوا، خدا اس بات کو جانچنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اپنے دعوے میں سچا ہے. توحید عملی، اپنی زندگی میں کتنی توحید نافذ کی، کتنی توحید پر عمل کیا. اچھا، یہاں اب میں امامت اور ولایت کے حوالے سے دو بنیادی نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام یا ولی ہمارے اور خدا کے درمیان اس طریقے سے وسیلہ ہے کہ جس کو ہم انٹرمیڈیری میڈیم کہتے ہیں، یعنی درمیانی مقام پر بیٹھی ہوئی کوئی شخصیت. اور بدقسمتی سے کافی افراد اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں، خدا یہاں پر ہے، ہمارے اور خدا کے درمیان کوئی کنیکشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، تو آپ کو بیچ میں ایک وسیلہ چاہیے کہ جو آپ کو خدا سے کنیکٹ کر سکے، خدا کی پناہ اس نظریے سے. کیوں؟ قرآن کریم کی آیتیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم کہاں پائے جاتے ہیں؟ ہم اقرب ہیں. اقرب کا مطلب ہوتا ہے انتہائی قریب، انتہائی قریب. ہم انسان سے انتہائی قریب ہیں اس کی رگے گردن سے، یعنی رگے گردن بھی تم سے زیادہ دور ہے جتنا خدا تم سے نزدیک ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ موجود ہے انسان اور اس کے قلب کے درمیان. انسان یعنی انسان کا قلب، اس کا نفس ہے، اس کا وجود ہے، اس کی میں ہے. خدا ہماری اور ہماری میں کے درمیان پایا جاتا ہے. جو ہم سے اتنا نزدیک ہے اس سے کنیکٹ ہونے کے لیے آپ کو کسی بیرونی واسطے کی ضرورت ہے. جو امام حسین علیہ السلام کے جملے دعائے رفع کے، حمیت عین لا تراکا، اندھی ہے وہ آنکھ جسے تو دکھائی نہیں دیتا، اور کیا تیرے غیر کے لیے کوئی ایسا مظہر موجود ہے کہ جسے میں تیرے اوپر دلیل بنا کے لاؤں؟ اور یہ چیز ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں بالکل وضاحت سے بیان کی گئی ہے کہ خدا کو خدا کے ذریعے سے پہچاننا ہی اصل معرفت ہے. خدا کو، اعرف اللہ باللہ، معرفت حاصل کرو اللہ کی اللہ کے ذریعے سے. اور یہ بھی دعائے رفع کا جملہ ہے، الہی ترددی فی الافار یعجبنی بعد المزار، اے میرے خدا آثار میں گھومتے پھرتے رہنے نے مجھ پر واجب کر دیا ہے کہ میں زیارت گاہ سے دور ہو جاؤں. زیارت گاہ یعنی میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں نے کیا کیا کہ میں تیرے اوپر دوسروں کو دلیل بنا بنا کے لا رہا ہوں، تیرے آثار کو تجھ پر دلیل بنا کے لا رہا ہوں. اس چیز نے مجھ پر واجب کر دیا ہے کہ مزار میری نظروں سے اوجھل ہو جائے. ہمارے لیے بہت مشکل جملے ہیں، لیکن معصوم کی زبان ہے تو حقیقت ہے. اور میں اس کو پھر ایک دعا کا ایک جملہ ہے، امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں، ابو حمزہ سمالی، وَأَنَّ الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمُسَافَتِ، جو تیری طرف سفر کرتا ہے اس کی مسافت سب سے کم ہوتی ہے. جو تیری طرف، یہ نہیں کہ خدا میرے اندر ہے، میں خدا یہاں تک پہنچنے کے لیے پورا یوں چکر لگا کے واپس آ رہا ہوں. صرف اور صرف کس لیے؟ کہ جو کچھ میرے اندر ہے اس کو نہیں پہچان پا رہا. اس کو پہچاننے کے لیے میں نے اے کو دلیل بنایا، بی کو بنایا، سی کو بنایا، پورا دائرہ طے کرتا رہا. وہ امام حسین والا جملہ، ترددی فی الاثار، آثار میں گھوم رہا ہوں، اور جو مزار میرے وجود کے اندر ہے وہ مجھ کو نہیں دکھائی دے رہا. اور اگلا جملہ امام سجاد علیہ السلام کا، وَأَنَّكَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلَّا أَنْ تَحْجُبُهُمُ الْأَعْمَالُ دُونَكَ، اور بے شک تو خلق سے حجاب میں نہیں ہے مگر اتنا کہ جو ان کے اعمال تیرے اور اپنے درمیان حجابات کھڑے کر دیتے. جتنا بھی حجاب ہے، جو پردے ہیں، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے، یعنی بدعملی کی وجہ سے، اپنی بدکرداری کی وجہ سے. تو یہ تصور 100% باطل ہے کہ ہمیں خدا میں اور ہم میں اتنا فاصلہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ اس فاصلے کو پر کرنے کے لیے میڈیم چاہیے. لیکن وسیلہ ہے، وسیلے سے انکار نہیں ہے. تو پھر وسیلہ کس لیے؟ وسیلہ اس لیے ہے کہ جس حقیقت کو ہم اپنے وجود میں موجودگی کے باوجود نہیں پہچانتے وہ وسیلہ ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرائے، وہ وسیلہ ہمیں یہ بتائے کہ دیکھو تم یہ دولت لے کے بیٹھے ہو، ہوشیار ہو، بیدار ہو. اسی لیے جو عرفا بیان کرتے ہیں پہلا مرحلہ کیا ہے؟ خدا کی طرف چلنے کا. پہلا مرحلہ ہے یقظا، بیداری. پہلا مرحلہ ہے غفلت سے دوری، غفلت سے پرہیز. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے غفلت میں، جو دولت اپنے اندر لے کے بیٹھے. اس لیے نبی اور امام چاہیے. نبی اور امام ہماری اس غفلت اور جہالت کے پردے کو چاک کرنے کے لیے چاہیے، نہ کہ نبی اور امام خدا اور بندے کے درمیان کسی میڈیم کا نام. اور وہ افراد، انسانوں میں سے وہ افراد کہ جو صحیح اور سالم فطرت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ پرابلم ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو میرے اور آپ کے لیے. اور اس کی مثال خدا نے انبیاء علیہ السلام کی دی ہے، جس کی فطرت سالم ہو. جناب ابراہیم علیہ السلام ابھی لڑکے ہیں، پہلا دن معاشرے میں گزار رہے ہیں، لیکن آتے ہی، جیسے ہی آتے ہیں، اگر ہم کسی جگہ پر انٹر ہوں اور پہلی دفعہ آبادی کو دیکھیں، ہم کیا کریں گے؟ بلڈنگیں ایسی ہیں، لوگ کیسے ہیں، کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، بازاروں میں کیا بک رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس معاشرے میں داخل ہوتے ہی پہلا سوال یہ کیا ہے، پوجا پرستش کس کی کرتے ہو؟ یہ کیا ہے بتوں کے عنوان سے جو بنا کے بیٹھے ہو؟ کیوں جھک رہے ہو اس کے آگے؟ اگر کوئی ایسی فطرت رکھے تو تھوڑی ہی دیر بعد خدا نے فرمایا وَقَزَا عَلَيْكَ نُرِي اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. جو فطرت سالم رکھتا ہے ہم اسے آسمانوں اور زمین کی ملکوت خود دکھاتے ہیں. ملکوت یعنی باطن خلقت، حقیقت خلقت. اس لیے چاہیے یہ ہستیاں کہ جن کے سامنے سے، جن کے قلب پر سے خدا نے پردے ہٹائے، یہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے پردوں کو ہٹا سکیں. اس لیے امام چاہیے. اس لیے نہیں چاہیے کہ امام خدا اور ہمارے درمیان بیٹھی ہوئی کسی شخصیت کا نام ہو. اور جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ آیتیں سورہ انعام کی ہیں، مختصر سے جملوں میں اس پیغام کو بھی وہاں سے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں اور زمین کی ملکوت کو دیکھنے کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک سلسلہ استدلال قائم کیا، بہت مشہور ہے، مجھے اس پر بات نہیں کرنا. کیا یہ ستارہ میرا رب ہے؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں انی لا احب الافلین، میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. پھر یہ چاند میرا رب ہے؟ نہیں. پھر سورج میرا رب ہے؟ اگر میرا پروردگار مجھے محفوظ نہ رکھے تو میں مشرکین میں سے ہو جاؤں. اس کے بعد والا جملہ وہ اصل میں ہماری نظریں کھول دینے والا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اگر آپ غور کریں تو یہ عجیب سی بات ہے. ابھی ساری کی ساری بحث ہو رہی تھی رب پر، کہ یہ تارا میرا رب ہے، یہ چاند میرا رب ہے، یہ سورج میرا رب ہے. اور جیسے ہی رب کو ثابت کیا کہ یہ ان میں سے کوئی میرا رب نہیں ہے، فوراً ایک بہت نئی بات کہی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. کیا پیغام ہے اس میں؟ ہمارے لیے رب کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کی پرورش کرے، جو آپ کی ضروریات پوری کرے، جو آپ کے مسائل حل کرے. اسی لیے والدین بھی رب ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، تم اپنی زندگی میں فقط رب کو تلاش کرتے ہو، یعنی اس کی تلاش میں پھرتے رہتے ہو کہ جس سے تمہارے مسائل حل ہوں، اور اس رب کے ہی پیرائے میں دھوکے کھاتے رہتے ہو. اصل زندگی کی حقیقت فقط تلاش رب نہیں ہے، جہت ہے جہت. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. جب تک تم اپنی زندگی کو فاطر السماوات کی جہت سے نہیں ملاؤ گے، کس حالت میں؟ حنیفاً، اخلاص کے ساتھ. وما انا من المشرکین، ہر شرک سے بری ہوگا، اس وقت تک تمہاری زندگی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس جگہ پر آ کے ہم فیل ہو جاتے ہیں، برے طریقے سے فیل ہو جاتے ہیں. کہ ہمارے لیے سب سے اہمیت کیا ہے؟ ربوبیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. پھر وہی بات، کوئی ملک، کوئی طاقتور، وہ ہمارے پاس آ گیا کہ میں آپ کی ربوبیت کے لیے تیار ہوں، اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی کو ان بنیادوں پر قائم کیا ہوتا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اس وقت پھر یہ ممکن نہیں تھا کہ رب کا لبادہ اڑھ کر آنے والے شیاطین کے ناموں سے دھوکہ کھاتے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ امام، یہ امامت پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص تمام انسانیت کو چاہیے جو ان کے سامنے اس نقطۂ حقیقت کو بیان کر سکے کہ رب کے نام پہ دھوکہ نہیں کھانا، جہت الہی سے حق کو پہچاننا، اپنی جہت کو جہت فاطر السماوات والارض سے ملانے کی کوشش کرنا، اخلاص کے ساتھ، شرک سے بری ہو کر، موحد ہو کر، تب امتحان الہی میں کامیاب ہو سکو گے، تب زندگی کے بلند درجات کو حاصل کر سکو گے. صلوات محمد و علیہ اب میں تھوڑا سا اس بات کو روشن کرنے کی کوشش کروں کہ امام اور امامت کی اہمیت کیا ہے، اور پھر ورڈ آف کوشن، اس بات کو ذہن سے نکال لیجئے کہ امامت کوئی ایسا مسئلہ ہے جو صرف ہم سے متعلق ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت 71-72، یوم ندعو کل اناس بے امامہم، جو یوم حساب ہوگا، اس یوم حساب میں ہم پکاریں گے، ہم بلائیں گے کل اناس، تمام انسانوں کو، جو حضرت آدم سے لے کر آخری زمانے کے آخری لمحے تک اس زمین پر زندگی گزار چکے ہوں. ندعو کل اناس بے امامہم، یہاں پر عام طور سے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ان کے امام کے ساتھ، لیکن جس طریقے سے کہ علامہ طباطبائی نے بہت سارے جگہوں پر ایک بالکل نیا نظریہ دیا ہے آیات کی تفسیر کے حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر با، امام سے پہلے جو با ہے، یہ با سببیت ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم تمام انسانوں کو بلائیں گے امام کے ساتھ نہیں، بلکہ امام کے ذریعے سے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا، امام کے ذریعے سے کیا مطلب ہوا؟ امام کے ساتھ تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. امام کے ذریعے سے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ فقط امام کو بلائیں گے، اور جتنوں نے اس کی پیروی اور اتباع میں زندگی گزاری، وہ خود بخود پیسز آف آئرن کی طرح جو میگنیٹ کی طرف کھینچتے ہیں، خود بخود چلے آئیں گے. ہر ایک کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے علیحدہ علیحدہ. ہم فقط ان کو بلائیں گے کہ جو امام تھے، یعنی کہ جو رہبر تھے، جن کے پیچھے لوگ، جن کی اتباع کر رہے تھے. امام یعنی جو رہنما، امام جو آگے آگے، امام جس کی اتباع میں لوگ چل رہے ہیں، ان کے وسیلے سے بلائیں گے. اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس جملے کو بہت اہمیت کے ساتھ ذہن میں محفوظ کیجئے گا. بے امام میں ہم ان کے امام کے وسیلے. ہم یہ سوچ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو خدا نے امام مقرر کیا ہے تو وہ ہمارے امام ہو گئے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہر شخص اس زندگی میں امام منتخب کرتا ہے اور بناتا ہے. امام علی کس کے امام ہیں؟ امام المتقین، یعنی جس انسان نے اپنے آپ کو تقویٰ کے درجے پر پہنچایا ہے اس کے امام علی علیہ السلام، یعنی اس نے علی کو اپنے امام کے طور پر اختیار کیا. امام مقرر ہے خدا کی طرف سے، لیکن خود بخود کسی کا امام نہیں ہو جاتا. جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے امام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نا، انی جاعلک للناس اماما، سورہ ابراہیم میں خود ان کے اپنے جملے، فمن تبعنی فانہ منی، میرے ساتھ کون چلے گا، میرا کون ہے، یعنی کہ اے خدا تو نے مجھے انسانوں کے لیے امام بنا دیا تو سارے کے سارے امام میرے ساتھ ہو گئے، انسان میرے ساتھ ہو گئے. فمن تبعنی، جو میری اتباع کرے گا اپنے اختیار سے وہ میرا ہے، وہ میری امامت میں آئے گا. تو اس غلط فہمی کو پہلی فرصت میں دماغ سے نکال لیں کہ علی ہمارے امام ہیں. علی امام ہے نہیں، آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ نے علی علیہ السلام کو امام بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے، یہ سوچنا ہے آپ کو. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول اور امیر المومنین ولی ہو گئے. اس بات میں غور و فکر کرنا ہے کہ ہم نے انہیں اپنا اولیاء اختیار کیا ہے یا نہیں، یہ ذمہ داری ہماری ہے، یہ امتحان ہمارا ہے. یہ اس پیرائے میں خدا، اس پیرائے میں خدا جو پہلا کرائیٹیریا ہے ہمارے رسپانس کا، جانچنے کا، وہ یہ امامت و ولایت اس معنی میں. اور میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں کہ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے اس حوالے سے، قرآن کریم میں کتنے قسم کے آئمہ کا ذکر ہے؟ کم از کم چار جو میں دیکھ پایا. سورہ سجدہ میں بھی یہ آیت ہے، اور سورہ انبیاء میں آیت نمبر 73 جس کو میں آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتَيْن يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. کس کا ذکر ہے؟ یہ ہم کون ہے؟ ابراہیم ہے، ان کی اولاد ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، لوط علیہ السلام علیہ السلام، یہ تمام کی تمام ہستیاں. ان کا ذکر کرنے کے بعد آیت قرآنی کہتی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے قرار دیا ان کو، اَئِمَّ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ساتھ. یعنی ایک آئمہ وہ ہیں جو امر الہی کے ساتھ انسانوں کی ہدایت کرنے والے ہیں. اس کے بعد سورہ احقاف میں بھی یہ آیت ہے، اور سورہ ہود میں بھی یہ آیت 17 آیت 17 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً، جو کتاب وحی، کتاب وحی میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، یہ بھی امام ہے، امام رحمت ہے. اس سے پہلے جو کتاب ہم نے موسیٰ پر نازل کی وہ امام اور رحمت تھی لوگوں کے لیے، یعنی آج کے دور میں قرآن بھی امام ہے اور رحمت ہے. سورہ توبہ، فقاتلوا ائمة الكفر انہم لا ایمان لہم. اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ امام خالی ایک قسم کے ہیں؟ فقاتلوا، قتال کرو، کس سے؟ ائمة الكفر، کفر کے ائمہ سے. کفر کے ائمہ کی پہچان کیا ہے؟ لا ایمان لہم، ان کے پاس کوئی عہد و پیمان نہیں ہے. جس کو اغیر جوادی عملی نے بھی اس جگہ پر، کیونکہ یہ جملہ، یہ سوال بھی کافی لوگ ہم سے کرتے ہیں، کیا ہم جو بھی غیر مسلم نظر آئے، یہ ہو، اس کو پکڑ کے مار دیں؟ اس کے جواب میں انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی کہ قتال کا حکم ان سے نہیں ہے کہ جو جن کے پاس ایمان نہیں ہے، قتال کا حکم ان سے ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ جس کے پاس لا ایمان لہم جاؤ اور اس کو قتل کر دو، یہ حکم خدا نہیں ہے. لا ایمان لہم، جن کے پاس کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، جو وعدہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، جو کچھ تم سے عہد و پیمان باندھتے ہیں اس کی شکنی کرتے ہیں، ان سے قتل، یہ ائمہ کفر ہے. اور چوتھے ائمہ خدا نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو، تمام کے تمام وہ لوگ کہ جو فرعون کی اتباع میں جا کے غرق ہو گئے، اور اس کے سردار فرعون و ملئہ، وجعلناہم ائمتا یدعون الی النار، ہم نے ان کو قرار دیا ائمہ جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اس زندگی میں یہ جعلناہم پہ خاص طور سے آپ غور کیجئے گا کہ جس طریقے سے خدا جعلناہم ائمتا یہدون بامرنا کہہ رہا ہے، اسی طریقے سے جعلناہم ائمتا یدعون الی النار کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے امام اس زندگی میں موجود ہیں، امام جو آپ کی رہبری کریں گے، جو آپ کی رہنمائی کریں گے. ایک قسم کے ائمہ وہ ہیں جو کفر تک پہنچائیں گے، ایک قسم کے ائمہ وہ ہیں کہ جو آگ میں لے جا کے گرا دیں گے، ایک قسم کے ائمہ وہ ہیں جو امر الہی سے ہدایت کریں گے اور سعادت انسانی کے کمال تک پہنچائیں گے. چوائس ہماری ہے، کوئی بھی خود سے، جس طریقے سے ائمہ نار خود سے آپ کے امام نہیں بن جاتے، اسی طریقے سے ائمہ ہادیان بھی خود سے امام نہیں بن جاتے. ہر شخص اپنی چوائس سے اس زندگی میں اپنے امام کو منتخب کرتا ہے، اور جس کے پیچھے چلا، جس کی اتباع کی، جس کے اتباع میں اپنی زندگی کو گزارا، خدا اسے بلائے گا، پیچھے چلنے والے خود بخود کھچے چلے آئیں گے. یوم ندعو، اس وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امامت کوئی شیعت کا مسئلہ نہیں ہے، فقط تمام انسانیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہر شخص یا تو خود وہ ہے، خود امام ہے، ورنہ کسی کے پیچھے. ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، ہر شخص کو یہ سوچنا ہے کس کے پیچھے چل رہا ہوں، کس کی اتباع کر رہا ہوں. اس آیت کی تھوڑی سی تشریح سے پہلے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اس امر کا پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا امام کون ہے؟ دعوے سب ہیں، مطلب کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے کہ میں فرعون جیسے کسی شخص کا ماموں ہوں، کوئی بھی نہیں کہے گا آپ سے. یعنی بدترین کردار کا حامل شخص بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا، وہ سب کے سب رسول خدا کو کی پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں. امام کا پتہ ولایت سے چلتا ہے، اس لیے امام اور ولی کا فرق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. امام جو آگے ہے، جس کی اتباع کر رہے ہیں، ولی جس کی محبت میں زندگی گزار رہے ہیں. اور ایک حدیث میں نے ایک جگہ پڑھی تھی، بڑی بہت پرلطف ہے، کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو اس سے سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ کس کی دھن میں زندگی گزاری. خدا کو باقی کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کس کی دھن میں، کس کی چاہت میں، کس کی طلب میں زندگی گزار کے آئے ہو، سب کا سب خود بخود واضح ہو جائے گا. ولایت امامت کا تعین کرتی ہے، دل بستگی کس کے ساتھ ہے، چاہت کس کی ہے، کس کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں، کس کی دھن میں زندہ رہتے ہیں، یہ ولایت مختصرا. تو خدا کی طرف سے پیشکش ہے، انما ولیکم اللہ. اب خدا ہمارے جواب کا منتظر ہے. انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ میں ولایت کا اور توحید عملی کا لنک سمجھانے کے قابل ہو سکوں، انشاءاللہ کوشش کر کے، کہ امامت یعنی کس کے پیچھے چلنا ہے. امامت کے دعوے بہت سارے لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں، امامت کا پتہ ولایت سے چلتا ہے، یعنی چاہت سے. کس کا ذکر سن کے، جو وہ روایتیں ہیں وہ بے معنی نہیں ہیں، کہ جب امام علی علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے اور کچھ کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے، بے معنی نہیں ہے یہ جملے. کس کی چاہت کو اپنے دل میں رکھتے ہو، کس کی محبت میں زندگی گزارتے ہو؟ حقیقتاً وہی تمہارا امام ہے. مال کی چاہت میں زندگی گزارتے ہو اس کی امامت میں آؤ گے. جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تکاثر کی چاہت میں زندگی گزاری تمہارا امام تکاثر ہے. کوثر کی چاہت میں زندگی گزاری وہ تمہارا امام. تو امامت کا تعین ولایت سے ہوتا ہے نہ کہ ہمارے دعوے سے. اب میں دو جملے میں بس اس آیت جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اس کی تفسیر بیان کر کے اور پھر بات ختم کروں کہ یوم ندعو کل اناس بے امامہم. ہم تمام انسانوں کو بلائیں گے ان کے امام کے وسیلے سے. فمن اوتیا کتابہ بے یمینہی. اس وقت جس انسان کی کتاب اس کو داہنی طرف سے دی گئی. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. وہ خوش خوش اپنی کتاب پڑھے گا اور ان پر ایک ریشے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. زیادہ اہمیت آگے ٹکڑے کی کہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دینا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی تفصیل. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. جو اس دنیا میں اندھا تھا, عمی اعمی انہیں اندھا نابینا, جو اس دنیا میں اندھا تھا پس وہ آخرت میں اندھا ہے. وہ اول سبیلا, اور بالکل اپنے رستے کو گم کر بیٹھا ہے. یہاں خدا اندھے پن سے کیا مراد لینا چاہ رہا ہے؟ بات ہو رہی ہے امامت کی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمام انسانوں کو ان کے ائمہ کے وسیلے سے بلائیں گے, اور جو امام انسانوں کو اس قابل بنا دے کہ ان کی کتاب ان کے داہنے طرف سے دی جائے وہ خوش خوش اپنی کتاب اٹھا لیں گے کہ اس کو پڑھو, اور کسی پر بھی ایک ذرہ برابر ایک ریشے برابر ظلم نہیں ہوگا. یعنی اس کا مطلب کیا کہ جنہیں داہنی طرف سے کتاب نہیں ملی ایسا نہیں کہ بطور ظلم نہیں ملی, بلکہ اس لیے کہ وہ خود اس کے مستحق, انہوں نے اپنے آپ کو بنایا. من کان فی ہاذہ اعمی, جو اس جگہ پر اندھا تھا, یعنی اس دنیا میں کس چیز سے اندھا تھا؟ سورہ طہٰ کی آیت کہ ہم جو لوگ ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں, اعرض عن ذکری, ان کو ہم قیامت میں محشور کریں گے نابینا اور اندھا, اور وہ شکایت کرے گا قال ربی لما حشرتنی اعما, اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا. خدا کیا کہے گا؟ قال اتتک نسیتھا آیاتنا, تم نے اس زندگی میں میری نشانیوں کو بھلا دیا, آج ہم نے تم کو بھلا دیا. اور یہی وہ چیز ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ خدا عین حیات ہے. اگر حیات کسی کی طرف سے رخ موڑ لے لے اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. پھر آیات الہیہ سے اندھا, جو آیات خدا سے نابینا ہوتا ہے وہ اس زندگی میں کبھی بھی امام برحق کو نہیں دیکھ سکتا. یہ دو آیتیں ڈائریکٹ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہیں, سورہ طہٰ کا آخر اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 72. من کانا فی ہاذہ اعمی, اس جگہ پر جو اندھا رہا اور جو اندھا تھا, کس چیز سے اندھا تھا؟ پچھلی آیت سے ملائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے, جو امام برحق کو دیکھنے سے اندھا تھا اس کے لیے بھی آخرت میں کوئی نور نہیں. امام برحق کو دیکھنے سے نابینا کون ہوتا ہے؟ جو اپنی نظروں کو آیات الہیہ کے مشاہدے سے بند کر لے, جو اپنے دل کے دروازوں کو ذکر الہی کے لیے بند کر دے. یہ وہ شخص ہے کہ جو قیامت میں شکایت کرے گا ربی لما حشرتنی اعمی, اے میرے رب تو نے مجھے نابینا کیوں محشور کیا, وقت کنت بصیرا, جبکہ میں دیکھنے والا تھا. اس جگہ پر پہنچنے کے بعد ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ جس امتحان سے ہم اور آپ دوچار ہیں، یعنی علم، یعنی طلب کوثر، اب کس بنیاد پر ہوگی؟ امام اور ولی کے ساتھ ہوگی. امام قرآن ہے، امام معصوم ہے. ان دونوں کو ہٹا کر نہ علم ملے گا نہ کوثر ملے گی. تو یہ نتیجہ اب اس جگہ تک پہنچتا جا رہا ہے کہ ہم اپنی طرف سے تعین نہیں کر سکتے کہ یہ علم میں نے حاصل کر لیا ہے، یہ علم میں نے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، خدا کو چاہیے مجھے فل مارکس دے دے. خدا کہے گا کہ یہ علم جو تم لے کر آ رہے ہو، اس کی امامت و ولایت کس کے ہاتھ میں، کس کی اتباع میں اس علم کو لے کے چل رہے ہو؟ اور یہ ہمارے سامنے ظاہر ہے، یہ کوئی یعنی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ضد بحث کا ہو، کہ خدا کسی ڈکٹیٹر کا نام نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ بس یہ میری اتھارٹی ہے، اس کو جو نہیں مانے سب جہنم میں. میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میں ساری باتیں دہرا نہیں سکتا ہوں. خدا کس کا نام ہے؟ حق کا نام ہے. ان اللہ هو الحق، خدا حق کا نام. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا اپنی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ عین حق ہے، اور جو خدا کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے وہ انما یدعونا من دونہ هو الباطل، جو خدا کے سوا کسی کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے. اور بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت آج کی حد تک ختم، کہ اس قسم کی آیتیں، یعنی یہ میرے موضوع سے براہ راست متعلق نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ کافی مومنین آج پہلی دفعہ ہیں، تو ایک تبرکن ایک جملہ ان کے لیے بھی جو پچھلی گفتگو سے کنیکٹڈ نہیں، کہ اس قسم کی آیتیں کہ ذالک بان اللہ هو الحق، کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، وانما یدعون من دونہ هو الباطل، اور جو کچھ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں. بعض ستم ظریف اس قسم کی آیتوں کو نبی اور امام پر فٹ کرتے ہیں جا کے. یعنی آپ نے اگر مثال کے طور پر یہ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہدایت کریں، یا میری ہدایت میں میری مدد کریں، یا امیر المومنین علیہ السلام مجھے نور علم حاصل کرنے میں میری مدد کریں، آپ اس باطل میں شریک ہو گئے، شامل ہو گئے. اس بات کو اچھے طریقے سے ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ من دونہی کا مطلب ہے خدا کے علاوہ، خدا سے ہٹ کر، مادون یعنی خدا سے سوا. نبی اور امام خدا کی تجلی کا نام ہے، نہ کہ خدا سے ہٹ کے کسی چیز کا نام ہے. اس بارے میں آپ کو قطن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن توحید کو محفوظ رکھتے ہوئے، یعنی جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ امام علی آپ کے ساتھ آپ کو کوئی ایسی چیز دے سکتے ہیں جو مرضی خدا نہ ہو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک ہے. لیکن جس طریقے سے آیہ ولایت ہمارے سامنے یہ ثابت کرتی ہے کہ ولایت حقیقی اللہ کے لیے، آپ آیہ ولایت میں غور کریں، لفظ ولی صرف ایک مرتبہ ہے، ولایتیں تین بیان ہوئی ہیں، لفظ ولی فقط ایک مرتبہ آیا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یعنی کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارا ولی رسول ہے اور تمہارا ولی وہ مؤمن ہے جو حالت رکوع میں زکات دے. کیا بات سمجھ میں؟ ولایت فقط خدا کی ہے، رسول اور امام کی ولایت خدا کی ولایت کا مظہر ہے. ولایت فقط خدا کی ہے، رسول اور امام کی ولایت ہمیں ولایت خدا سے جوڑنے کے لیے، ولایت خدا کا شعور عطا کرنے کے لیے. تو جتنی بھی کوئی آپ کے سامنے آیت پڑھے، آپ کہیں کہ یہ لفظ من دون کا مطلب مجھے سمجھاؤ پہلے. مادون کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو خدا نہیں ہے، خدا کے سوا. جن ہستیوں کو خدا نے سورہ نساء کی آیت کہ ہم ان لوگوں کی مغفرت نہیں کریں گے جب تک کہ اے رسول یہ تمہارے پاس آئیں اور تم ان کے لیے مغفرت کرو ہماری بارگاہ میں. لوجد اللہ تواب الرحیم, تب خدا کو تواب الرحیم پائیں گے. یہ ہستیاں معدوم کیسے ہو گئیں, من دون اللہ کیسے ہو گئیں؟ تو ہمارے جو بھی پیشکش ہے, جو بھی ہمارا جواب ہے, جو بھی امتحان ہے الہی کے حوالے سے, ہماری ریسپانس ہے, وہ اس پیرائے اور پیمانے میں تولی جائے گی کہ ہمارا امام اور ولی کون ہے. اور پھر آخری یہ جملہ سن لیجئے کہ امام اور ولی کون ہے کا مطلب یہ نہیں کہ جسے خدا نے بنائے, بلکہ جسے ہم نے اپنی چوائس سے اختیار کیا. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا ہمارا امام اور ولی, تو ہمارا امام اور ولی سے مطلب ہی نہیں خدا نے ان کو امام اور ولی بنا دیا تو یہ ہو گئے. تو اس کا دوسرا جواب ہے کہ خدا نے آئمہ نار بھی تو بنائے. خدا نے یہ بھی تو کہا ہے کہ وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, تو کیا وہ بھی ہو گئے؟ آئمہ تمام موجود ہیں, مختلف قسم کے آئمہ موجود ہیں. یہ ہماری چوائس ہے کہ کس امام کے پیچھے چلتے ہیں. اولیاء مختلف قسم کے موجود ہیں, طاغوت بھی ولی ہے, شیطان بھی ولی ہے. یہ ہماری چوائس ہے کہ کن اولیاء کو اپنا سرپرست بناتے ہیں. ایک صلوات محمد امام علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ اشد بلا, شدت بلا پیامبران کے لیے, اس کے بعد ان کے اوصیاء کے لیے, اور پھر ان کے لیے جو ان سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. شدت بلا, اور شدت بلا کیوں ہے؟ شدت کمال کے لیے. یعنی جتنی زیادہ سخت بلا کو میں تحمل کر پاؤں گا اتنا ہی میرا کمال بلندر ہوگا. اس حوالے سے کربلا ہمارے سامنے ایک عجیب منظر اور عجیب رخ پیش کرتی ہے. اور یہاں پر ایک جملہ اور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ معصوم حقیقتاً بلا کو طلب کرتا ہے. معصوم حقیقتاً بلا کو طلب کرتا ہے, یعنی یہ ہم لوگ ہیں کہ جو ابتلاء خدا سے بھاگتے پھرتے ہیں اور راہ فرار اختیار کرتے ہیں. اس کی ایک مثال, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم محض واقعات کے پیرائے میں پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں, کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ایک بیٹی عطا کر, اور اس بیٹی کی محبت کو میرے قلب میں شدت عطا کر, اور اس محبت کے ذریعے سے میں تیری بارگاہ میں مبتلا ہونا چاہتا ہوں. کہ معصوم خدا کی بارگاہ میں ابتلا کو طلب کرتا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ جو کچھ مصائب امام حسین علیہ السلام پر آئے یہ مصیبت کسی اور طرف سے نازل ہو گئی تھی اور اس میں امام حسین علیہ السلام کا کوئی اختیار نہیں تھا, ایسا نہیں. تو خدا نے جناب سید الشہداء علیہ السلام کی وہ دعا قبول کی اور انہیں وہ بیٹی عنایت فرمائی کہ جس کا نام تو شاید فاطمہ تھا, لیکن امام حسین علیہ السلام کی شدت محبت کی وجہ سے اسے سکینۃ الحسین کہا جاتا تھا, یعنی حسین کے قلب کو سکون عطا کرنے والی. اور یہ بچی تمام خاندان کے ہمراہ میدان کربلا میں بھی جناب سید الشہداء اور ان کے خانوادے کے ہمراہ موجود تھی. اور اس بچی نے روز عاشور اپنی معصوم نگاہوں کے سامنے ایک ایک ناصر سید الشہداء, رشتہ دار, قریبی اعزا سب کو میدان میں جاتے اور اس زندگی فانی سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھا. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے خیمے میں تشریف لائے, تمام بیویوں کو سلام کیا, سلام کرنے کے بعد باہر نکلے تو اس وقت اس بی بی کو ذوالجناح کے پاس محو گریا پایا اور آپ سکینہ کو گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری نور نظر اپنی آنسوؤں کو روک لو کہ واللہ حسین کا قلب تیرے بہتے ہوئے آنسوؤں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو جیسا کہ تواریخ میں ہے کہ بی بی نے ایک عجیب جملہ کہا کہ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت تک میرا بستر آپ کا سینہ رہا ہے. اے بابا جان اب آج کے بعد مجھے کس کے حوالے کرتے جاتے ہیں؟ کہ میر انیس نے اس موقع پر ایک عجیب جملہ کہا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. جناب سید الشہداء علیہ السلام نے بی بی کو دلاسہ دیا، واپس خیمے میں بھیجا اور وہ بی بی اپنے بابا کا انتظار کرتی رہی. بابا کا انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ میدان کربلا میں وہ صدا بلند ہوئی کہ الا قتل الحسین بکربلا، اور اس بی بی کی معصوم نظروں نے وہ منظر دیکھا کہ جب سر امام حسین علیہ السلام کو نیزے پہ بلند کیا جا رہا تھا. جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب خیموں میں اشقیا نے آگ لگا دی تو حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک 5 سال کی بچی کو دیکھا کہ جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا اور جس کے رخسار پر تماچوں کے نشان تھے، کہ وہ بچی اس بیابان میں دوڑ رہی ہے. میں نے اس بچی کو روکا تو اس نے دہشت زدہ ہو کر اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے شیخ میرے قریب نہ آنا، میں سیدانی ہوں. اس نے کہا میں آپ کو نقصان پہنچانے کی نیت سے آپ کے قریب نہیں آنا چاہتا، آپ کے کرتے کے دامن میں لگی آگ بجھانا چاہتا ہوں. اس بیابان میں ایک ہمدرد کو اپنے سے گفتگو کرتے ہوئے پایا تو بی بی نے ایک سوال کیا کہ اے شیخ کیا تجھے نجف کی سمت پتا ہے؟ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اے بی بی آپ نجف جا کے کیا کریں گی؟ تو کہتی ہے میں وہاں اپنے دادا کے حضور حاضری دوں گی اور ان کی خدمت میں وہ تمام مسائل بیان کروں گی جو اس امت نے ہم پر روا رکھے. وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. پروردگار عالمین تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، سب کی حاجات ظاہری و باطنی و معنوی کہ جو سب کے سب رضائے خدا کی راہ میں ہیں ان سب کو قبول فرمائے. پروردگار عالمین ہمیں سایہ ولایت میں علم و معرفت کے حصول کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے درمیان موجود ہر قسم کے تفرقے اور انتشار کو ختم فرمائے. خدا کی محبت کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس دنیا میں جہاں جہاں بھی مؤمنین و مسلمین اذیت اور تکلیف اور مصائب کے شکنجے میں ہیں، خدا جلد از جلد ان کی اذیتوں کو دور کرے اور ہم سب کو ہماری ظاہری اور باطنی تکالیف میں آرام کے حصول کے واسطے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیک یا ابا عبد اللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا امیر المؤمنین.